الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہے. بندہ عابد ہے، اللہ تعالی معبود ہیں. بندہ محب ہے اور اللہ تعالی محبوب ہیں. یہ محبت کائنات کی سب محبتوں سے زیادہ مضبوط اور گہری ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے. شریعت نے بہت ساری محبتوں کو جائز قرار دیا، مثال کے طور پر ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بہن بھائی کی محبت، دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں محبت. یہ تمام محبتیں شرعاً جائز اور ثواب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ان تمام محبتوں پر فائق ہے. لہذا ان میں سے اگر کوئی محبت اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے تو مومن کو حکم دیا گیا کہ تم اس پر قدم رکھو اور تم آگے بڑھ جاؤ، تمہارا مقصود کچھ اور ہے. فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. دیکھا کہ اگر ان محبتوں میں سے کوئی بھی محبت اللہ تعالی کے راستے میں نکلنے سے، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ بڑھ گئی، پھر انتظار کرو اللہ اپنے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر پھینکے. تو اللہ تعالی کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے اور بڑی ہے. تو جب محب نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ایک عام دستور ہے کہ محبوب امتحان لیتا ہے کہ یہ اپنی محبت میں سچا ہے یا دودھ پینے والا مجنوں ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو آزمایا. آزمانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مالی امتحان، ایک ہوتا ہے جانی امتحان. تو اللہ تعالی نے پہلے مالی امتحان لیا، میرے بندے تو مجھے اپنا محبوب اور معبود سمجھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، اچھا میرے حکم پر تم زکات نکال کے دکھاؤ. تو رجب اور شعبان کے مہینے میں مومن کو مال قربان کرنے کا حکم. چنانچہ جن پر مال اتنا اللہ نے دیا کہ صاحب نصاب ہیں، وہ اپنی زکات نکالتے ہیں. اب یہ زکات نکال دینا محبوب یعنی حقیقی کے حکم پر، یہ ایک مالی قربانی ہے. پھر رمضان کے مہینے میں صدقات بھی ہوتے ہیں، مساکین فقراء ان پر انسان خرچ کرتا ہے. اب جب مومن مالی امتحان میں کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھیں کہ اے پیپر کے اندر وہ پاس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں پھر بی پیپر لیا، بی پیپر میں فرمایا کہ اچھا تم ہمارے کہنے پر کھانے پینے اور میاں بیوی والے معاملات سے پرہیز کرو، کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، چنانچہ مومن دن کے اوقات میں پورا رمضان روزہ رکھتا ہے اور ان چیزوں سے پابندی کرتا ہے، گویا اس نے قربانی دی جانی اعتبار سے. ہمیں تو محسوس نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن دیہاتوں میں پہاڑوں میں جو لوگ محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کو پیاس لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، اس وقت ان کو پانی کی قدر ہوتی ہے. غریب آدمی جس نے شہری میں بھی اتنا اچھا نہیں کھایا ہوتا، اس کے لیے گرمی کا پورا دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ انسان پیاسا بھی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، مگر پیتا نہیں. کیوں؟ حکم خدا ہے کہ تم مت پیو. تو جب مومن نے 30 دن روزے رکھے اور جو شریعت نے حکم دیا اس کی پابندی کر کے دکھا دی، تو مومن اس بی پیپر کے اندر بھی پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، مالی امتحان میں بھی پاس اور جانی امتحان میں بھی پاس. چنانچہ اللہ تعالی نے رمضان سے اگلا دن عید کا دن بنایا. عید کا دن خوشی کا دن کہلاتا ہے، مہمان نوازی کا دن کہلاتا ہے. چنانچہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام. کوئی بندہ عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ خدا کی طرف سے دعوت ہے، تو بندہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس دن اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو فرماتے ہیں کہ تم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قومو مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ، بخشے بخشائے، تمہارے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا. تو مومن کو اتنا اجر دیا. عام طور پر جب بھی امتحان میں کوئی پاس ہوتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے، بچے کو باپ امتحان دیتا ہے، شاگرد کو استاد امتحان یعنی انعام دیتا ہے، کالج کا کوئی ہونہار بچہ ہو اچھی پوزیشن لے جائے تو کالج کے پرنسپل صاحب انعام دیتے ہیں، بندہ بھی پاس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تم امتحان چاہتے ہو، اچھا آؤ میرے گھر کی طرف. دنیا کا دستور ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا کے سند دی جاتی ہے، اعزاز دیا جاتا ہے اچھی کارکردگی کا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میرے بندو آؤ میرے گھر کی طرف، وہاں پر پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگی اور ساری دنیا کے جتنے بھی ایمان والے ہیں. فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ وَالْحَجِّ، اے میرے ابراہیم علیہ السلام، ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں، ان میں حج کا اعلان کر دو. یہ حج کا اعلان اصل میں اس تقسیم انعامات میں شامل ہونے کی دعوت ہے جو سب کو دی گئی. چنانچہ 2 شوال کو اگر کوئی بندہ حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے. ایام حج شروع ہو گئے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ آدمی حج کا احرام کب باندھ سکتا ہے؟ رجب میں نہیں باندھ سکتا، شعبان میں نہیں باندھ سکتا، رمضان میں نہیں باندھ سکتا. جیسے ہی عید کا دن مکمل ہوا اب باندھ سکتا ہے. کیوں؟ آؤ میرے گھر کی طرف. اب اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. اچھا بندے اللہ کے گھر کی طرف آئیں تو بھئی عید سے اگلا دن حج کا بنا دیا جاتا. شریعت نے کہا کہ نہیں، تمہیں آنے میں ٹائم لگے گا، کسی نے مشرق سے آنا ہوگا، کسی نے مغرب میں آنا ہوگا، لہذا تمہیں آنے میں وقت لگے گا. اب ہم رمضان سے ذی الحجہ کے درمیان وقت لکھ رکھ دیتے ہیں، چنانچہ اس کے اندر شوال بھی آتا ہے، ذی قعد بھی آتا ہے، پھر ذی الحجہ شروع ہوتا ہے. یہ جو درمیان کے 2-3 مہینے 2-2.5 مہینے بنے، جو بھی بنے، یہ حقیقت میں سفر کی تیاری اور سب لوگوں کا یہاں پہنچنا. آج تو ہوائی جہاز ہے، 4 گھنٹے میں ہم اپنے ملک سے آ جاتے ہیں، दूर का कोई इलाका होगा तो 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले तो लोग पैदल चलते थे, ऊंटों पे सवार होके आते थे, महीनों लगा करते थे। चुनाचे हमारे यानी आबाओ अजदाद जब हज पर आते थे तो वो रमजान से पहले सफरे हज शुरू कर दिया करते थे समुद्री रास्ते से, इतना टाइम लगता था। तो इसलिए सफर का वक्त तो लगता है, तो शरीयत ने दरमियान में ये टाइम ट्रेवलिंग के लिए रख दिया और फरमाया कि अब ज़िलहज्जा के पहले तुम सारे आकर इकट्ठे हो जाओगे, मेरे घर में आना, जितनी तुमने रमजान में मेहनत की होगी, जितना मुजाहिदा किया होगा, जितना मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया होगा, मैं तुम्हें उसके बकदर इनाम दूंगा। इसलिए हमारे मशायख ने फरमाया रमजान काम का महीना और हज इनाम का महीना। रमजान काम का महीना, ज़ुलहज्जा इनाम का महीना। बंदा अपने मालिक से इनाम पाता है। और एक बात पक्की है कि कोई अपने घर अपने दुश्मन को नहीं आने देता, जिससे नाराजगी हो उसको घर नहीं आने देता, हत्ता के भाई भाई को मना कर देता है मेरे घर मत आया करो, बाप बेटे को मना कर देता है मेरे घर से चले जाओ, खामिंद बीवी को कह देता है चली जाओ मेरे घर से। घर किसको बुलाने की के लिए कहते हैं या आने की इजाजत देते हैं? जिसको अपना समझते हैं। अब अल्लाह ताला ने जिनको अपने घर बुलाया ये इस बात की दलील कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपना समझा। अब इस पर हम कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे मौला आपने हमें उन लोगों में शामिल फरमा लिया। सारी उम्र सजदे में सर डाले रखें तो हम इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि हमारे बड़े सारी उम्र रोते रहे, दुआएं मांगते रहे, हरम की ज्यारत का मौका ना मिला, रोते ही दुनिया से चले गए, रोते हुए दुनिया से चले गए। मुझे याद है बचपन में जब मैं चौथी पांचवी क्लास में था तो मेरी वालदा साहबा ने एक तस्वीर रखी हुई थी और अक्सर नमाज की जब वो तस्वीहात पढ़ के दुआ मांग लेती तो दुआ मांगने से पहले वो इस तस्वीर को एक आंख से लगा के दूसरी को बंद करके देखती रहती। हम छोटे थे, दुआ मांगने के बाद उनसे मैं पूछता था कि अम्मी क्या करती हैं, वो कहती आप भी देख लो, तो हम भी इसी तरह आंख बंद करके देखते। तो जो तस्वीर का मेहराब होता है ऊपर, उसके अंदर एक छोटा सा शीशा था और शीशे के अंदर बैतुल्लाह की तस्वीर थी। वो हर नमाज के बाद बैतुल्लाह की तस्वीर देखती थी और फिर दुआ मांगती थी, अल्लाह मुझे अपने घर का दीदार अदा करना। सालों जिंदगी के हमने उनको दिन में 5 मरतबा ये अमल करते देखा। इतनी तड़प तो थी ना उनके दिल में, इतनी चाहत तो थी ना। हत्ता के बाद लोग घर के बर्तन बेचकर आया करते थे। मुझे याद है करीबी अजीजों में से कई लोग हज के लिए जब चले, खर्चा पूरा नहीं था तो घर के बर्तन बेचे। हमारे शेख हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाया करते थे कि पहला हज जब किया तो खर्चा पूरा नहीं था, इसलिए घर के बर्तन बेचे थे, जेवर बेचा था और उससे हमने जाकर हज का खर्चा पूरा किया। पूरी जिंदगी दुआएं मांगना, घर की चीजें बेचना, फिर जाके हज के लिए निकलना। और कई ऐसे भी थे कि वो हज के लिए आ ही नहीं सके। अल्लाह ताला ने मामला ही ऐसा रखा, कई नेक लोग भी नहीं आ सके। इमाम रब्बानी मुजद्दल सानी रहमतुल्लाह हज के लिए नहीं तशरीफ लाए, उनके बेटे हजरत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह ले आए। अल्लाह ताला की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किसको कहां रखते हैं किसको कहां रखते हैं। हमें अल्लाह ताला ने अगर अपने घर आने की तौफीक बख्शी तो ये मालिक का हम पर एहसान है, इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये कमाल वाले का कमाल है कि उसने तौफीक दे दी, वरना माल वाले कदम नहीं धर सकते यहां। कितने लोग ऐसे हैं मल्टी मिलियनर हैं, हज की तौफीक नहीं होती। اور اگر بندے کے اندر میں آ جائے اللہ اکبر، اللہ تعالی بلا کے گھر کے دروازے سے واپس کر دیتے ہیں. چنانچہ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر، ایک مرتبہ اپنی فیملی کو لے کے حج کے لیے آئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جوان بیٹا دماغ کے اندر فسق و فجور بھرا ہوا تھا، اس کو بھی ساتھ لے کے آئے. ہوٹل میں آ کے ٹھہرا، جب ہوٹل سے وضو کر کے عمرہ کرنے کے لیے حرم میں جانے لگے، دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، میں نہیں جاتا اندر. ماں باپ نے کہا کہ اچھا تم کمرے میں بیٹھو. کمرے میں چلا گیا، جب ماں باپ عمرہ کر کے واپس گئے تو بیٹے نے کہا جی میں واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، نہ میں احرام کو مانتا ہوں نہ کسی اور چیز کو مانتا ہوں. بیت اللہ کے دروازے سے لوٹ کر وہ بندہ اپنے گھر واپس چلا گیا. یا اللہ، ایسا بھی آپ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی دروازے پہ بلا کے بھی لوٹا دیتے ہیں؟ اس لیے کبھی میں نہ آئے دل میں، عجب نہ آئے، خود پسندی نہ آئے، اس آنے کو اللہ پہ احسان نہ چڑھائے کہ میں حج پہ آیا ہوں. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے در خدمت گزاشتت. اے دوست، بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو اس کی خدمت کرتا ہے. ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے، اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا. اللہ رب العزت نے توفیق دے دی، ہم جتنا خدا کا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے. ایک سال حج میں ایک میاں بیوی امریکہ سے آئے ہوئے تھے، حج سے کچھ دن پہلے ہر چیز پہ تنقید ان کی عادت تھی، یہاں واش روم گندے ہوتے ہیں، یہاں کھانا ایسا ہوتا ہے، یہاں بندے ایسے ہوتے ہیں، یہاں ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے، یہاں فلاں ایسی ہوتی ہے. اوہو، اٹھتے بیٹھتے تنقید. ہم نے کئی مرتبہ ان سے گزارش بھی کی کہ جی مان لیا آپ بادشاہ مزاج والے لوگ ہیں اور شاہی زندگی گزارتے آ رہے ہیں، خدا کا واسطہ یہاں یہ سلسلہ کچھ دن کے لیے بند کر. مگر نہیں، ان کو اپنے بینک بیلنس پہ ناز تھا، خاوند کا بزنس تھا، ڈالر بہت تھے، من مرضی کی زندگی تھی. چنانچہ کیا ہوا، حج منا میں جانے سے کوئی دو تین دن پہلے خاوند کو مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا. مائلڈ ہوتا ہے جیسے، ہاسپٹل لے گئے. انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم کچھ دن ہاسپٹل میں رکھیں گے، اس کو چیک کریں گے. ادھر سے منا جانے کا وقت آ گیا، انہوں نے ڈاکٹروں نے اس مریض سے کہا کہ ہمارے ہاں دستور ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم ایمبولنس پہ اس کو لے کے جاتے ہیں عرفات، اور ایمبولنس پہ ہی اس کو واپس لے کے آتے ہیں اپنی نگرانی میں، عملہ ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، آپ نیت کر لو احرام کی، اور عرفات میں عمل تو کرنا کوئی نہیں ہوتا، وقوف میں صرف دعا ہی کرنی ہوتی ہے نا، وہ بیٹھے بھی کر سکتا ہے، لیٹے بھی کر سکتا ہے، ہر حال میں کر سکتا ہے. تو آپ کا وقوف عرفات ہو گیا، پھر بعد میں آپ کو طواف بھی کروا دیں گے جو طواف زیارت ہے. یہ دو بنیادی ارکان ہیں حج کے، عرفات اور طواف زیارت. اور اس میں بھی وقوف عرفات سب سے زیادہ اہم، چونکہ اگر کوئی آدمی طواف زیارت نہ کر سکا تو اس کے بدلے قربانی ہے بڑی، لیکن حج ہو جاتا ہے. وقوف عرفات کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، جس کا وقوف عرفات رہ گیا اس کا حج اس سال رہ گیا. اور اللہ کی شان دیکھو، اگر وقوف عرفات میں جا کے دو رکعت نفل پڑھنے ہوتے تو کئی ہم جیسے وضو بناتے رہ جاتے اور نفل ہو جاتے، تو سارا کر کر آ کے حج سے محروم. کتنی عورتیں ہوتی اتنا خرچ کر کے اتنا محبت شوق سے وہاں پہنچتی اور نماز پڑھنے کے دن نہ ہوتے، وہ بھی اس سے محروم. واہ میرے مولا، آپ کتنے دانا ہیں، آپ ہم عاجز اور مسکینوں کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حج کیا کہ احرام باندھ کے وہاں صرف پہنچ جاؤ، سویا ہوا بندہ پہنچ جائے، بے ہوش بندہ پہنچ جائے، بیمار بندہ پہنچ جائے، اس کا بھی وقوف عرفات ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وقوف عرفات تو بہت آسان تھا، مگر وہ صاحب تو ناز نخرے والے تھے. ڈاکٹر نے جب کہا جی کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ نیت کر لو، کہتے میں نہیں کرتا، میں خدا کا گھر دیکھنے آیا تھا، خدا نے مجھے بیمار کیوں کیا؟ یا اللہ بھائی، بیمار تو دنیا ہو جاتی ہے جی، میں ویسے ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو آیا خدا کے گھر تھا نا، مہمان نوازی کا کوئی حق ہوتا ہے؟ یا اللہ، اب اس کو بڑا سمجھایا نہیں مانا. اچھا، اس کی بیوی، اس کو گروپ والوں نے کہا کہ جی آپ کے خاوند تو ہیں ہسپتال میں اور ان کی کیئر ٹیکنگ تو کر رہے ہیں وہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو پورا گروپ ہے، کئی سو لوگ ہیں اس میں، تو آپ نیت کر لو 3-4 دن، بجائے اس کے کہ آپ ہوٹل کے کمرے میں رہو اکیلی، ساتھ چلو، آپ یہ کر کے آ جانا، پھر خاوند جب ٹھیک ہو گیا تو آپ دو. اس نے کہا جی میں نے بھی نہیں جانا، بیوی نے بھی انکار کر دیا. چنانچہ پورے گروپ نے حج کیا، وہ میاں بیوی بغیر حج کے یہاں سے واپس اپنے گھر کو لوٹ گئے. اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ انسان اللہ کا احسان مانے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اس سفر میں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف پہنچ بھی جائے تو اس کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے کہ دھلنا تھا، میں توبہ تو ٹھیک کر نہ سکا، میرے اللہ نے مجھے ایسے دھو دیا. دیکھیں نا، ماں بچے کو پانی ڈال رہی ہوتی ہے، صابن لگا رہی ہوتی ہے، بچہ چیخ رہا ہوتا ہے. اب ماں ظالمہ تو نہیں نہ ہوتی جو بچے کو رلاتی ہے، نہیں، ماں تو بہت شفیق ہوتی ہے، بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے. وہ اس لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے کہ یہ گندا ہے، اسے صاف کرنا ہے. صاف کروں گی میں اسے سینے سے لگاؤں گی، اس سے پہلے کیسے لگاؤں؟ پوٹی لگی ہوئی ہے، اس کو دھونا ہے. اس کو تو بچے کا رونا وہ برداشت کرتی ہے، مگر بچے کو صاف کرتی ہے. اسی طرح کئی مرتبہ بندہ حج کے سفر پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت چھوٹی موٹی بھیج کے اس کو بہانہ بنا دیتے ہیں اور بندے کو دھو کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، میرا بندہ میرے گھر آیا تھا. اس لیے یہ جو سفر کے اندر چھوٹی موٹی مشقتیں ہیں، ان کو مشقت نہ سمجھا کریں، خوشی سے قبول کریں، الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جتنا آپ کرتے جائیں گے نا اس سفر کی مشقتوں پر، اتنا اللہ کی طرف سے لیول بڑھتا جائے گا مشقتوں کا. صبر کریں گے تو بس نزلے زکام پہ بات سمیٹ دیں گے، کنواں کریں گے تو پھر اوپر سے بخار بھی بھیج دیں گے، اور کنواں کریں گے تو پیٹ بھی خراب کر دیں گے، کوئی اور اگر کریں گے تو سامان گما دیں گے، اور زیادہ کنواں کریں گے تو میاں بیوی کو جدا کر دیں گے. چنانچہ ایسے ہوا، ہمارے قریب کے لوگ حج کے لیے آئے، خامد بھی پروفیسر ہے، بیوی بھی کالج میں پروفیسر ہے، دونوں ایم اے پاس لکھے پڑھے لوگ. اللہ کی شان دیکھو کہ جب عرفات کے لیے جانے کا وقت آیا تو خاوند نے بیوی کو بٹھایا اور کہا کہ تم بیٹھو اور میں ابھی فلاں چیز اٹھا کے لاتا ہوں، چھتری اٹھا کے لاتا ہوں. اتنی دیر میں پولیس نے اس بس کو بھگا دیا وہاں سے. خاوند اسی گروپ کی دوسری بٹ پہ بیٹھ گیا کہ عرفات میں میں اس خیمے میں جا کے مل جاؤں گا. اللہ کی شان دیکھیں، ٹریفک بلاک ایسا تھا کہ پہلی بس تو خیمے میں پہنچ گئی، دوسری کو راستے میں انہوں نے روک کے کھڑا کر دیا، میاں بیوی عرفات میں مل ہی نہیں سکے. جب عرفات میں نہیں ملے تو مزدلفہ میں کیسے ملتے؟ اب بیوی گروپ کے ساتھ ہے ان عورتوں کے ساتھ، وہ الگ عرفات کا وقوف کر رہی ہے، الگ آ رہی ہے مزدلفہ میں، پھر منا میں پہنچی، اور خاوند الگ لوگوں کے ساتھ پھر منا میں پہنچے. کسی بندے کا قصور نہیں اس میں، لیکن اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ میں نے تمہیں سٹریس میں ڈالنا تو ضرور ہے، جلدی مان جاؤ گے اپنی عاجزی سبحان اللہ، نہیں تو جتنا اون آ کرتے رہو گے میں اپنا لیول بڑھاتا رہوں گا، میں نے تمہارے آنسو نکلوانے. تو بھائی جب آنسو ہی نکلوانے ہیں تو ہم شروع سے ہی رو لیں، اللہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ گنہگار ہیں، پہلے ہی رو لیں، اللہ آسانی فرما دیں گے. اس کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، بچہ ہوتا ہے نا تو استاد تھپڑ لگاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے باپ کا؟ کہ بچے کو سمجھائے. اب اول تو تیز نظر سے دیکھتا ہے، اس پہ ہی بچہ سنور جائے تو سبحان اللہ، نہیں تو پھر زبان سے سخت جملے کہہ دیتا ہے، تم بدتمیز ہو، تم فلاں ہو. سمجھ جائے تو بہت اچھا، اس پہ بھی نہ سمجھے تو پھر تیسرا نمبر کہ باپ غصے میں تھپڑ بھی لگا دیتا ہے. تو بھائی بجائے تھپڑ کھانے کے یہ بہتر نہیں کہ ہم شروع سے ہی سمجھانے پہ سمجھ جائیں؟ تو حج کے سفر کا دستور یاد رکھیں. اسی لیے یہاں ہر بندے کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ ذرا غور کر لینا، ہمیں تو سالوں گزر گئے حج میں آنے والے ہر بندے کو. آج کل ایک ٹرم چل پڑی ہے وی آئی پی حج، اور جتنا وی آئی پی حج کرنے والے لوگ ہیں ایسی ایسی ان پر پریشانی آتی ہیں، وہ بلیم بھی کسی کو نہیں کر سکتے، ہوتے بھی مصیبت میں ہیں. بھائی حج کا تو یہ حصہ ہے، آپ چلے تھے بخشوانے کی نیت سے، تو بخشوانے کے لیے پھر یہ چیز تو پروسیس ہے نا، ایک کلیننگ پروسیس، اس میں سے تو گزرنا پڑے گا. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ہمارے ایک دوست تھے بیرون ملک کے، ماشاء اللہ تجارت تھی اور مال تھا اور دولت تھی اور من مرضی کی زندگی تھی، وہ حج کے لیے چلے، کہنے لگے کہ میں تو بس وی آئی پی حج کروں گا. ہم نے کہا اللہ نصیب کرے. لو جی انہوں نے مکہ ٹاور باب فہد کے بالکل سامنے کمرہ لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک گاڑی لی اپنے ٹوٹل سٹے کے لیے، یعنی میں نے اگر 20 دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے تو 20 دن وہ گاڑی دروازے پر کھڑی ہوگی، اس کا ڈرائیور ہر وقت اویلیبل، اور ایک عربی آدمی کو سیکٹری رکھا، پرسنل سیکٹری، کہ میں ہوٹل کے کمرے سے فون کروں گا، جس چیز کی ضرورت ہوگی تم لے کے مجھے لا کے دیا کرو گے. وہ سیکٹری بھی موجود ہے. اب کمرے میں جی وہ شاہی حج کر رہے تھے، کمرے میں بیٹھے فون کر دیتے فلاں چیز چاہیے، ڈرائیور لے آتا کمرے میں، وی آئی پی حج کر رہے تھے. اللہ کی شان، انہوں نے اپنی طرف سے اپنی سہولت کا ہر انتظام کر لیا، مگر پروردگار بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ہوا کیا کہ بیوی نماز کی تیاری کر کے نہائی، اور جلدی سے اس نے کپڑے بدلے، اور شوق تھا کہ میں جماعت میں پہنچوں، اور وہ جلدی سے برقع اوپر اوڑھ کر چل گئی مسجد حرام میں، اور اپنے ساتھ نہ کارڈ نہ رنگ نہ کوئی ایڈریس نہ کچھ، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، نہ پرس اس کے پاس تھا. اللہ کی شان کہ جب وہ وہاں گئی نماز میں تو رش تھا، اس کو سن سٹروک ہوا یا کیا، وہ بے ہوش ہو گئی. اب یہاں کا دستور ہے کہ جب کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کو فوراً ہسپتال پہنچایا جاتا ہے. اسی لیے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جو ہمیں رنگ دیتے ہیں یا کارڈ دیتے ہیں وہ ہمیشہ ہر وقت گلے میں ہونے چاہیے. کچھ نہ کچھ کلو مل جائے کہ یہ کون ہے، اس کا مکتب کیا، اس کو پہنچانا کہاں ہے. اب اس کے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں تھا، تو ڈاکٹروں کو نہ نام کا پتا نہ ایڈریس کا پتا، ڈاکٹر نے اس کو ہاسپٹل میں ایک حاجی سمجھ کے ایڈمٹ کر لیا. اب اس کی بے ہوشی لمبی ہو گئی، اللہ کی شان کوئی مسئلہ ایسا بنا. اب پیچھے خاوند صاحب پریشان، جی بیوی نہیں آئی، मस्जिद हराम में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, रात गुजर गई, अब तो उसकी परेशानी की इंतहा न रही। उस बंदे ने रेडियो मक्का मुकरमा से भी अनाउंस करवाया पेमेंट करके कि ये कवायफ हैं बीवी के, अगर किसी को कहीं पता हो तो मुझे बताए। कुछ पता नहीं उस बंदे के, जो दो दिन गुजरे वो हम जानते हैं, बाल उड़े हुए, आंखें रो रो के सूजी हुई, परेशान मेरे पास आया, हजरत दुआ करें। मैंने कहा आप वीआईपी हज करें। अब समझ में बात आई मैं आपको क्या कहता था। मैं कहता था ना कि आजजी हज के लिए ज्यादा मुनासिब है, और आप कहते थे वीआईपी हज। अल्लाह ने आपकी अना को तोड़ के दिखा दिया, नहीं ना बीवी मिल रही। कहने लगा नहीं। मैंने कहा करो पैसा खर्च, कहां है बीवी। कहने लगा कुछ पता नहीं चलता। फिर हम उसको लेके गए बैतुल्ला के सामने, बैठ के दुआ की, अल्लाह मेहरबानी की, उसकी बीवी होश में आई। उसने बताया मैं तो फलां होटल में रहती हूं। उन्होंने होटल फोन किया, होटल वालों ने इसको बताया, ये गया और बीवी को लेके आया। अब कहने लगा हजरत बस मैं आज जाना हज करना चाहता हूं। हमने कहा भाई यही बात तो हमने आपको पहले कही थी कि जब अल्लाह देखना ही बंदे की आजजी चाहते हैं तो तुमने मैं दिखा के जरूर मार खानी है, क्या फायदा इस मैं दिखाने का। बंदे हैं, बंदे को बंदगी सजती है। तो ये जहन में रखें कि इस सफर में कुछ न कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच हर बंदे के साथ आती रहती है, उसको सफर का हिस्सा समझें और सब्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। नरमी के साथ अल्लाह ताला आफियत के साथ प्रॉपर प्यारा हज करवा देंगे कि ये तो पहले ही रोने वाले हैं, पहले ही मुझसे डरने वाले हैं, पहले ही माफियां मांगने वाले हैं, इन बेचारों को हमने क्या कुछ करना। तो ये एक उसूल नुक्ता समझ लें। और दूसरी बात ये कि माल दौलत के जोम में आकर जो कहते हैं कि हम हज करने आए हैं, फिर अल्लाह ताला कई दफा उनको दरवाजे पे बुला के वहां से वापस लौटा देते हैं, मैदान अरफात में जाने नहीं देते। ऐसा भी होता है, हसरत है उस मुसाफिर मुजदर के हाल पर जो थक के रह गया हो मंजिल के सामने। इसलिए हमें इन दिनों अल्लाह का खूब जिक्र करना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, आजजी इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह से उसकी रहमत तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे हज के तमाम आमाल आसानी से करवा देंगे। और एक नुक्ता यह भी सुन लें कि जब लोग हज के लिए आते हैं तो शैतान उम्रा करने के बाद दिल में इबादत का जज्बा बड़ा डालता है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ये बात फरमाते थे और हमें शुरू में समझ में नहीं आती थी। फरमाते थे इन दिनों में शैतान इबादत का बड़ा जज्बा डालता है, कहते हैं तवाफ करो और धूप में करो और भीड़ में करो। वो फरमाते थे कि शैतान ये इसलिए जज्बा डालता है ताकि ये बीमार हो, जख्मी हो और पड़ जाए और हज के जो पांच अय्याम हैं उसमें अमल करने से महरूम हो जाए। इसलिए हमारे हजरत फरमाते थे, फुकहा ने भी लिखा है कि उमरा करने के बाद उतना आप मुशक्कत उठाएं जिसको बआसानी उठा सकते हो, बोझ से ज्यादा उठा के बीमार होना बेवकूफी होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, बीमारी का ख्याल रखें। कई लोग इन दिनों में हल्का नजला जुकाम होता है, मेडिकेशन का ख्याल नहीं करते, उसको मामूली समझते हैं। ना ना ना, बहुत ख्याल रखें। हमने अपने आप को उन पांच दिनों के लिए प्रिपेयर करना है। अगर हम बिल्कुल सेहत के साथ, सुकून के साथ पांच दिन गुजार गए, जीत हमारी है। तो ये चीज ज़हन में रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका हमें अता फरमा दिया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर बड़ा एहसान है। अब आप खुद सोचे ना कि अगर 100-200 बंदे किसी दुनिया के सखी के दरवाजे पे चले जाएं और उससे जाकर कहें जी कि एक चवन्नी दे दो, तो वो 100 बंदों को तो खाली नहीं ना भेजेगा। चवन्नी दे के भेजेगा ना, اس دنیا کے سخی کا چونی دینا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے گھر آئے بندوں کو بخش دینا یہ آسان کام ہے۔ تو اللہ اتنے بندوں کو خالی تو نہیں نہ لوٹائیں گے، یقیناً رحمت فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جماعت کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھے تو مسئلہ یہ ہے، ایک بندے کی بھی اگر قبول ہو گئی تو اس کی برکت سے پوری جماعت کی نماز قبول۔ اکیلا اکیلا پڑھو تو جس کی چاہیں وہ قبول کریں، جس کی چاہیں ریجیکٹ کر دیں۔ جماعت کی برکت یہ ہے کہ مل کے کام کرو تو ایک بندے کی نماز بھی اگر قبول ہوگی تو اس کی برکت سے اللہ تعالی باقیوں کی بھی قبول فرما لیں گے۔ تو بھائی اتنے لاکھوں لوگ جو حج کے لیے آتے ہیں تو کوئی تو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہوگا نا، کوئی تو پاک دامن عورت ہوگی نا، کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا نا۔ اس مجمع میں آخر پوری دنیا سے لوگ چن چن کے آتے ہیں، اولیاء کا مجمع ہوتا ہے، تو اگر ان کا ایک وقوف عرفات قبول ہوا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں کا بھی قبول فرما لیں۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے جو وقوف عرفات کرے اور پھر کہے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، بہت ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے۔ ہاں اگر دنیا کے سخی کو کوئی کہہ دے میں جی اس کے دروازے پہ گیا تھا خالی آیا ہوں، کتنا غصہ آئے گا اس کو، تو جو سخیوں کا پروردگار ہے وہ کیسے برداشت کرے گا بھائی؟ کوئی مجھے کہے کہ میں گیا تھا وہاں اور خالی آیا، سبحان اللہ۔ اس لیے حسن ظن رکھیں کہ اللہ نے بلایا ہے تو بلانے کا مقصد یہی ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں، اب لینا ہم نے خود ہے، جتنا مانگیں گے اتنا وہ دے دے گا۔ بلینک چیک تو ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ نے پکڑا دیا ہے، جتنی توجہ اللہ، جتنا گناہوں سے بچنا، جتنا اللہ کی محبت دل میں ہوگی اتنی بڑی اماؤنٹ ہم اپنے چیک پہ لکھیں گے اور ہر بندے کو اس کے مقابل اللہ تعالیٰ کیش کروا دے، جاؤ بھائی بندو جو مانگا تم نے ہم نے عطا کر دیا۔ تو ہم ان پانچ دنوں میں ٹکا کے چیک لکھیں، اور لکھنے کا طریقہ یہ کہ ذکر میں وقت گزرے، گناہوں سے بچیں، دل میں خوف خدا، محبت الہی، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ان چیزوں کا اگر ہم لحاظ خیال رکھیں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے کتنے اس امت کے لوگ ایسے تھے، ظاہر میں غریب تھے، فقیر تھے، اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے حج کے، حج کر کے گئے، کسی کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ بھی حج کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی حج کر لیا۔ اصل میں وہ حج پہ آئے نہیں، اللہ نے ان کو بلا لیا۔ چنانچہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کے لیے ایسا راستہ کھولا، سبحان اللہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں جوانی میں جب حج کا بھی موقع نہیں ملا تھا، حج کے لیے بڑا دل تڑپتا تھا، وسائل نہیں تھے، بہت دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے، مگر کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میرے دل میں اتنا شوق تھا کہ میں حاجی کیمپ جاتا تھا اور حسرت سے حاجیوں کے چہروں کو دیکھتا تھا کہ میں تو اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکا، یہ خوش نصیب چہرے ہیں اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں، میں ان کے چہرے دیکھتا تھا۔ اور فرماتے ہیں جب حاجی حج کر کے لوٹتے تھے میں ان کو ملا کرتا تھا راستے میں جا کے، اور ان کے چہرے دیکھتا تھا کہ یہ حج کر کے اللہ کا گھر دیکھ کے آنے والے ہیں۔ محبت کی انتہا یہ تھی۔ اور واقعی اس کی کچھ دلیل بھی ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فریاد کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انک لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، کیونکہ دنیا کے اندر یہ استعداد ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو برداشت کر سکے، تو گویا اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. اب کیا ہوا کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی، پھر امامت فرمانے کے بعد آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے معراج پر. جب اللہ سے ملاقات کر کے واپس لوٹے تو کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا اللہ نے کیا تحفہ دیا، نبی علیہ السلام نے بتایا 50 رکعت نماز، فرمایا میری امت نہیں کر سکی تھی حالانکہ تھوڑی سی نمازیں تھیں، تو آپ بھی اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ مانگ لیجئے. تو نبی علیہ السلام پھر اوپر گئے، پھر 5 نمازیں، پھر 10 نمازیں، کرتے کرتے 5 نمازیں باقی رہ گئیں، 9 مرتبہ تشریف لے گئے. یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ بھئی انبیاء میں سے تو آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ابو البشر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، مگر یہ ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کی؟ نہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، نہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، یہ کیوں وہاں بھئی راستے میں جا کر بیٹھے انتظار میں؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور ان کو دنیا میں منع کر دیا گیا تھا، تو حسرت تو دل میں تھی نا. اب جب بیت المقدس میں نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی اور معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ میرے آقا کا دیدار کر کے آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام آسمان پر اس لیے راستے میں بیٹھ گئے تھے، میں اپنے محبوب کا دیدار نہ کر سکا، جو کر کے آئیں گے میں ان کا تو دیدار کر سکوں گا. اللہ اکبر کبیر، میں ان کا تو دیدار کر سکوں گا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں حج سے آنے والوں کی زیارت کیا کرتا تھا، اتنی تڑپ تھی، اللہ نے راستے کھول دیے. چنانچہ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت مشرع عالم کے لیے حج کے ہر سال کے لیے راستے ہی کھول دیے. سبحان اللہ، حج کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے. حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وسائل نہیں ہوتے، دل تو بہت چاہتا ہے. فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے، خواب میں اتنا فرمایا، اچھا ہم کہہ دیں گے، خواب ختم ہو گیا. فرماتے ہیں جب بھی حج کا وقت آتا، کبھی ادھر سے دعوت کہ حضرت میری طرف سے حج کریں، کبھی ادھر سے دعوت. ایسا بھی ہوا ایک سال میں 7 جگہوں سے ٹکٹیں آئیں حج کے لیے، اور جانا ایک طرف سے تھا. چنانچہ زندگی کے 27 سال حضرت نے حج کیا، اور 27 سال میں ایک سال ایسا بھی تھا حضرت فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے حج کی دعوت ہی نہیں آئی. میں بڑا حیران کہ اس دفعہ کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے کہ حج کے لیے کوئی راستہ کھلے. فرمانے لگے جب حج میں چند دن باقی رہ گئے تو جو میرا معلم تھا جس کے پاس میں حج کیا کرتا تھا، معلم نے ٹکٹ بھیجی اور اپنی ٹکٹ پر مجھے حج کے لیے بلا لیا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرما جو دیا تھا ہم کہہ دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، ایسے راستے کھل جاتے ہیں حج کے لیے. بلکہ جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے اللہ ان کے لیے بھی راستے کھول دیتے ہیں ان کی تڑپ کو دیکھ کر. چنانچہ جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، واقعہ عجیب ہے. فرماتے تھے کہ لاہور میں ایک نوجوان تھا گوالا، گوالا کہتے ہیں جو گائے بھینسوں کا دودھ نکالتا ہو. مگر دل میں اللہ کی محبت بہت تھی، شوق بہت تھا، اس کو شوق لگ گیا حج پہ جانے. اب اس نے کہیں مولانا صاحب سے جمعے میں سنا کہ حج کے لوگ جا رہے ہیں، تو اس کے دل میں شوق ہوا، اس نے کہا میں نے بھی حج پہ جانا ہے. اب وہ ادھر سے پوچھ رہا ہے، ادھر سے پوچھ رہا ہے، حج پہ کیسے جاتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ بھائی یہاں سے جاتے ہیں اسٹیشن پہ، لاہور اسٹیشن پہ، اور وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے کراچی جاتے ہیں. اس زمانے میں سفینۃ الحجاج کے ذریعے کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے لوگ آتے تھے، ابھی حج فلائٹیں شروع نہیں ہوئی تھیں، پرانے زمانے کی بات ہے. لو جی، وہ پوچھتا پھرا اسٹیشن کیسے جاتے ہیں، کسی ٹیکسی والے نے اسٹیشن پہ جا دیا. اب وہ اسٹیشن پلیٹ فارم پہ ادھر ادھر پھر رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے میں نے حج پہ جانا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی خرچہ ہے، کہتے ہیں نہیں. کاغذات ہیں، کہتے ہیں نہیں. تو پھر کیسے جاؤ گے، کہتے ہیں حج پہ جانا ہے. اب وہ دن رات ادھر حج پہ جانا ہے ہر ایک سے. ایک کنڈکٹر گارڈ ٹرین کا ایسا تھا کہ جس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، وہ کہنے لگا کہ اچھا بھائی ایسے ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ میرے کمرے میں، میں تمہیں سواریوں میں تو بٹھا نہیں سکتا، اپنے کمرے میں بٹھاؤں گا اور تمہیں میں کراچی میں جا کے اتار دوں گا. لو جی، یہ نوجوان کراچی پہنچ گیا. اب اترنے کے بعد پھر لوگوں سے پوچھ رہا ہے بھائی حج پہ جانا ہے، کہاں سے جاؤں؟ لوگوں نے کہا دیکھو ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں مدینۃ الحجاج، وہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں. لو جی، یہ وہاں چلا گیا. اب مدینۃ الحجاج میں لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، پھر رہا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے. وہ کہتے پیسے، کہتے نہیں ہے. بھائی تمہارا پاسپورٹ تیار، کہتے نہیں ہے. ٹکٹ ہے، کہتے نہیں ہے. تو کیسے جاؤ گے، کہتے حج پہ جانا ہے. اللہ کی شان دیکھے. خیر جی، اب وہ دیکھے ایک جہاز بھرا حاجیوں سے اور چلا گیا، پھر دوسرا جہاز بھرا چلا گیا، کوئی تین جہاز یا چار جہاز چلتے ہوں گے. آخری جہاز جب تھا نا، تو اس کے دل میں نا ایک خیال آیا. اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں جو حاجیوں کا سامان اوپر پہنچا رہے ہیں. تو یہ ایک لڑکے سے ملا، اس کو کہتا ہے کہ یار سامان بھاری ہے، تم تھک جاؤ گے، اپنی وردی مجھے دے دو، میں تمہاری جگہ یہ سارا سامان اوپر پہنچاؤں گا. اور پھر جب آخری نگ پہنچ جائے گا تو میں اوپر سے کپڑے بدل کے تمہیں تمہاری وردی واپس بھیج دوں گا. وہ بھی تھا کوئی تن آسان قسم کا بندہ، اس نے کہا اچھا ہے آج کا دن یہ محنت کرے. لو جی، اس نے وردی اسے دے دی. اس نوجوان گوالے نے وردی پہن لی اور کلی بن کے اس نے سامان پہنچانا شروع کر دیا. جب لوگ حج کے یعنی لیے جاتے تھے نا، تو دروازہ تھا نا جہاں سے سیڑھیاں چڑھتی تھیں، وہاں چیکنگ ہوتی تھی، وہ فائنل چیکنگ تھی، پاسپورٹ ٹکٹ ہر چیز وہاں کوا. اب یہ تو تھا کلی، اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں. لو جی، اس نے سارا سامان اوپر پہنچایا اور پھر اوپر ہی کپڑے بدل لیے اور دوسرے بندے کے ہاتھ وردی نیچے بھجوا دی. اب اوپر تو پورا شہر ہوتا تھا، حاجیوں کے ساتھ مل گیا. اب حاجیوں کے الگ الگ بستر تھے، کمرے تھے، مگر کچھ حاجی ایسے بھی ہوتے تھے جو جہاز کے عرشے پر آ کر بیٹھ کر سمندر دیکھتے تھے، لہریں دیکھتے تھے، وقت گزارتے تھے اپنا. لو جی، یہ کبھی اس کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی ادھر بیٹھ جاتا. لوگ سمجھتے بھئی یہ بھی کوئی حاجی صاحب ہوں گے. اللہ کی شان، کرتے کراتے یہ بندہ جدہ کے قریب پہنچ گیا. چونکہ پہلی دفعہ تھا، اس کو پتا تو تھا نہیں. ایک آدمی کو کہنے لگا جس نے پہلے سے حج کیے ہوئے تھے، یار جب جدہ آئے نا قریب تو مجھے بتا دینا. اس نے کہا ٹھیک. اس حاجی صاحب نے اسے بتا دیا، بھائی یہ سامنے جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ جدہ ہے، سی پورٹ ہے جدہ کی. اس زمانے میں تیل نکلا نہیں تھا، تو سادہ زمانہ تھا، تھوڑے لوگ ہوتے تھے. لو جی، جیسے ہی اس نے روشنیاں بتائیں، یہ نوجوان عرشے کے اوپر آیا، اور اللہ کی شان کہ عرشے سے اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی. تیرنا آتا نہیں تھا، نیچے گیا تو پھر نیچے ہی گیا. वो हाजी साहब ने तवक्को ही नहीं थी उनको कि ऐसे करेगा। थोड़ी देर देखते रहे, जब उनको बंदा नजर ना आया तो वो भी अफसोस करने लगे कि पता नहीं इस नौजवान ने क्या किया। खैर जी, अब इस नौजवान का पता ही नहीं, हाजी साहब ने हज किया, वकूफ अरफात किया, उसके बाद मिना, मुज़दलिफा, सारे अरकान करके तवाफ ज़ियारत किया, हत्ता के हाजी साहब तवाफ ज़ियारत करके हज करके जब मक्का में गए तो एक दिन उन्होंने इस नौजवान को देखा तो बड़े हैरान, भाई तू जिंदा? कहते हाँ। कैसे, क्या हुआ तेरे साथ? कहते अगर ये मालूम करना है तो मेरे साथ आओ। हाजी साहब साथ चले गए। जब हरम से बाहर निकले तो जनाब एक बिल्कुल नई गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है। कहते जी इसमें बैठ जाए। वो हाजी साहब कार में बैठ गए, साथ पीछे ये बैठ गया, ड्राइवर था। इसने ड्राइवर को इशारा किया चलो। लो ड्राइवर ने गाड़ी भगाई और ड्राइवर इनको एक खूबसूरत मकान कोठी के अंदर लेकर गया। वहां भी नौकर चाकर मौजूद हैं। इसने शरबत पिलाया। उसने पूछा यार मुझे बताओ कैसे तुम्हारे साथ मामला हुआ? कहते अब सुनो कि दिल में शौक बहुत था कि हज करनी है, वसाइल नहीं थे, अल्लाह पे यकीन किया था मेरा मौला तू मुझे पहुंचा सकता है, मेरे लिए पहुंचना मुश्किल है, आपके लिए पहुंचा देना बहुत आसान है, आप मेरे लिए रास्ता निकाल दीजिए। कहते जब जद्दा सामने आया तो मैंने छलांग लगाई, तैरना आता नहीं था, डुबकियां खाने लगा। अब जो लहरें थी ना समंदर की, उन्होंने आहिस्ता 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 मुझे धकेल के किनारे तक पहुंचा दिया। जब मेरे हाथ किनारे को पड़े तो मेरा पेट फूल चुका था, इतना पानी मेरे अंदर जा चुका था और मैं बेहोश होने के करीब था। मैंने हिम्मत करके किनारे के ऊपर आ गया और वहां बेहोश होकर पड़ गया। इस बेहोशी के दौरान मेरे अंदर का पानी भी मुंह के रास्ते निकल गया। जब मुझे कुछ होश आई तो अब सहरी का वक्त करीब था। अच्छा, उस जमाने में जब जहाज आता था रात में तो लंगर अंदाज हो जाता था, तो दिन में लोग आते थे, वो फिर उसको लोगों को चेक करते थे। कहने लगा मैंने देखा कि भाई कोई रास्ता हो तो मैं जाऊं खुश्की की तरफ, मैंने तो हज करना है। मैंने देखा तो लोहे का जंगला लगा हुआ था, ग्रिल लगी हुई थी सारी। एक जगह मैंने देखा कि ग्रिल के पीछे एक मकान का सिहन था और वहां पर दो बंदे थे, वो एक गाय का दूध निकालना चाहते थे और उनको गाय के दूध निकालने की प्रैक्टिस नहीं थी। अब एक उसको टांगों को पकड़ने की कोशिश करता और दूसरा गिलास लेके उसके थनों से दूध निकालने की कोशिश करता तो गाय लात मार देती और उनके लिए एक मुसीबत। वो गाय के साथ कुश्ती कर रहे थे, दोनों जोर लगा रहे थे। कहने लगे जब उनको मैंने देखा तो मैंने वो ग्रिल जो थी उसको खटखटाया और इशारा किया कि भाई अगर तुमने निकालना है तो मुझे आता है ये दूध निकालना। कहते जब मैंने इशारा किया तो वो समझ गए, वो गए और उन्होंने घर वालों से बात की। वो उस जद्दा पोर्ट का जो बड़ा डायरेक्टर था उसका घर था और उस जमाने में ये दूध के डब्बे होते नहीं थे, खुश्क दूध डब्बे का दूध जो होता है कि फीडर में डालो तो मां बन गई। उस जमाने में तो मां ही दूध पिलाती थी या फिर गाय का दूध होता था। अब उसकी बीवी का जो दूध था ना मां का, वो बच्चे को मुआफिक नहीं था तो बच्चा पीता नहीं था। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी तो उन्होंने गाय पाली हुई थी और गाय का दूध निकालना नहीं आता था, तो बच्चा कभी रोता कभी दूध पीता, वो बड़ी मुश्किल में थे। और निकालने वालों को चूंकि प्रैक्टिस नहीं थी तो वो गाय से तंग थे। उन्होंने जब देखा कि बंदा कह रहा है मैं निकाल देता हूं तो वो गए और पूछ के आए और उन्होंने एक दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले गए। कहने लगे मैं गया, मेरा तो काम ही यही था, मैंने जाके गाय के कमर पे हाथ रखा, हाथ फेरा, वो गाय समझ जाती है कि कौन प्रैक्टिस वाला बंदा है और जानवर को कैसा मोहब्बत प्यार देता है। कहते जैसे ही मैंने उसके कमर पे हाथ फेरा तो गाय दूध देने पे आमादा। वो तो गिलास में निकाल रहे थे, मैंने कहा जग लेके आओ, लो जी मैंने पूरा जग दूध से भर दिया। अब वो तो जी अंदर ले गए, तो अंदर वो जो डायरेक्टर साहब की बीवी थी वो तो खुशी से फूली ना समाए, इतना दूध कैसे निकल आया। उन्होंने कहा ये जहाज से बंदा आया है उतर के, और इसने इशारा किया था हम लेके आए हैं। उसने कहा ठीक है इसको जाने नहीं देना, इधर रखना है। लो जी सुबह उसने अपने खाविंद को कहा कि बंदा आया है, उसने कहा ठीक है आ गया है ना, अब इसको इधर ही रखेंगे, इसको जाने नहीं देंगे। लो जी बाकी सब के तो कागजात देखे गए, मुझसे किसी ने पूछे ही नहीं। डायरेक्टर साहब आए मिले मुझे, कहने लगे तुमने हमारे घर रहना है। मैंने कहा जी मैंने हज पे जाना है। वो कहे तूने घर रहना है, मैं कहूं जी मैंने हज पे जाना है। वो कहे अच्छा तुझे हज करवाएंगे लेकिन तूने यहां रहना है। जब वो कहे तूने यहां रहना है, मैं फौरन कहूं मैंने हज पे जाना है। वो कहे हज करवाएंगे तुझे लेकिन रहना यहां है, मैंने कहा मैंने हज पे जाना है। उसने कहा अच्छा रहो यहां। लो जी दो चार दिन जो गुजरे, अल्लाह की शान के वो जो उसकी बीवी थी उसने अपने वालिद को सुनाई बात कि बेटे की वजह से बड़ी परेशान थी, और अब तो एक जो है ना बंदा ऐसा आया है जो गाय का दूध निकाल लेता है, और अब तो दूध वाफिर हो जाता है, मेरा बच्चा भी रोता नहीं, मैं बड़ी खुश हूं। उसके वालिद ने मक्का मुकरमा में कोई 50-60 गायें पाली हुई थी, और उसको भी प्रॉब्लम यही थी कि गायों का दूध निकालना यहां जानता कोई नहीं था। उसने कहा बेटी तुम्हें दूध मैं भिजवा दिया करूंगा, तुम उस बंदे को मेरे पास भेज दो। लो जी उन्होंने गाड़ी में उस बंदे को मक्का मुकरमा, अब वो नवाब आदमी था, उसने कहा भाई तुमने यहां मेरे पास रहना है। कहते मैंने उसे कहा कि मैंने तो हज करना है, हज पे जाना है। भाई तुमने यहां रहना है, वो कहा मैंने हज पे जाना है। उसने कहा अच्छा बात सुनो तुम यहां कैसे रह सकते हो, मैंने कहा हज करूंगा। उसने कहा फिर, उसने कहा हज करने के बाद, कहते मैं घर जाऊंगा बीवी बच्चे वहां हैं। उसने कहा ऐसा करो मैं तुम्हें घर भी देता हूं और बीवी बच्चों का नाम पता दे दो, अगला आखिरी जहाज है उसमें तुम्हारे बीवी बच्चों को भी बुला लेते हैं और तुम्हें हज भी मैं करवाऊंगा। कहते ये उसने घर मुझे दे दिया, नई कोठी, ये नई गाड़ी अपनी थी उसकी उसने मुझे दे दी, ड्राइवर मेरे पास है, खाने पीने की सहूलियात मेरे पास हैं, और हज के बाद जो जहाज आएगा वो मेरी बच्चों को ले आएगा। मुझे अल्लाह ने हज भी करवा दिया, मुझे अल्लाह ने मक्का में ठिकाना भी अता फरमा दिया। तो हजरत मुफ्ती मौलाना इदरीस कांधली रहमतुल्लाह अलैह ये वाकया सुनाकर फरमाया करते थे कि हमसे तो गवाला ही अच्छा निकला, मोहब्बत थी, अल्लाह ने उसकी मोहब्बत के सदके सब रास्ते खोल दिए। तो भाई जो मोहब्बत वाले होते हैं बगैर असबाब के अल्लाह उनको पहुंचा भी देता है, यहां टिका भी देता है। इसलिए ये अल्लाह का हम पर एहसान, उसने तौफीक बख्शी, अल्लाह ताला इस सफर को कबूल फरमाए। अब हम अगली जो मजालिस होंगी उसमें हज से मुतालिक खास बातें बताएंगे कि करनी कैसे हैं। उम्मीद है आप हजरात उनको पल्ले बांधेंगे, अल्लाह अमल को कबूल फरमाए। سبحان ربي العلى وهب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا صلى الله تعالى على حبيبي سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين نماز ہو رہی ہے جلدی چلیے ذرا مسجد میں